عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ پہ ایسے حالات آئے ہیں، اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا کس نے؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نسب میں ایک شخص نے، اور عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اگرچہ بچے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنا بہت قرب عطا فرمایا تھا. یہ عبداللہ ابن جعفر جو ہیں ان کو آپ نے بہت کم سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا کہ وہ کتنی بڑی ہستی تھی. عبداللہ ابن جعفر جو ہیں وہ صحابی ہیں، بچے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے مدینہ منورہ آتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، بوسہ دیتے تھے، اپنے سواری پہ ان بچوں کو محبت سے شفقت سے اٹھا کے اپنے آگے پیچھے بٹھا لیتے. یہ عبداللہ کوئی 10 سال کے تھے غالباً جب انتقال ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے، ان کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ والد اور والدہ دونوں صحابی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب پلٹیے، پھر ابو طالب کے 4 بیٹے علی، عقیل، جعفر اور طالب. علی، عقیل اور جعفر، ان 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے. علی سے سیدنا حسن اور حسین، عقیل سے مسلم بن عقیل، اور جعفر سے ان کی اولاد یہ عبداللہ ابن جعفر. تو حسن بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب، آیا سمجھ میں؟ عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب بن عبد المطلب، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم. یوں نسب نامہ چلتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں جو عبداللہ بیٹے صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کے صاحبزادے تھے حضرت سید الثقلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عبد المطلب کے دوسرے بیٹے تھے طالب، ابو طالب، اور ابو طالب کے بیٹے آگے یہ سارے ہوئے سیدنا علی، جعفر اور عقیل. اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے حارث، اور حارث کے بیٹے تھے مغیرہ، ان کا بھی ذکر آج انشاءاللہ ایک مقام پہ آئے گا. یہ نسب نامہ یوں ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے ابو طالب، اور چچا کے بیٹے ہوئے جعفر، اور جعفر کے بیٹے ہوئے یہ عبداللہ. اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے بڑے بڑے اکابر لوگوں کی جان جاتی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ اپنے اساتذہ کے متعلق کہتے تھے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پاس بیٹھتے تھے، ہمیں پڑھاتے تھے، اور یہ کہنا جب پڑتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی. اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پہ آتا تھا تو وہ دھاڑے مار کے رو پڑتے تھے اس حیبت کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی محبت کی وجہ سے جو ان اہل ایمان کے دلوں پر تاری. آج یہ چھوکرے اور یہ لڑکے محمد 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 ولیعذ باللہ، یہ کفر سے کم حرکت ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کوئی نہیں سکھاتا، اتنا ہی کہہ دو یار. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح لینا، یہ کون سی ادب اور تہذیب کی باتیں؟ یہ تھے عبداللہ ابن جعفر. اور عبداللہ ابن جعفر کے والد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی ہجرت کی تھی اور ان کی والدہ نے بھی کی تھی. ان کی والدہ تھی اسما بنت امیس. اب صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آ ہی گیا ہے تو اگر دل چاہے تو سنو, نہ سنو تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ جو صحابیہ تھی نا اسما بنت امیس, اسما رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح اور شادی ہوئی تھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے, اور جعفر سے ان کے بیٹے یہ عبداللہ ہوئے. پھر جعفر جب شہید ہو گئے ہیں تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی ہوئی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو آگے ہوئے ہیں محمد بن ابوبکر غالباً, یہ اور عبداللہ یہ دونوں بھائی ہو گئے نا, ماں مشترک ہوئی اور باپ الگ الگ ہوئے. پھر تیسری شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اس سابقہ بھابھی سے کر لی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے یحییٰ, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد, اور یہ عبداللہ, یہ تینوں کی ماں ایک تھی اور والد ان کے مختلف تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان سے ان کی والدہ یہ جو اسما بنت امیس تھی, انہوں نے کہا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ تیسرے شوہر تھے نا ان کے, تو عرض کیا تھا شہادت سے پہلے کہ جی چاہتا ہے کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں, آپ کوئی چیز بتا دیں. تو فرمایا تھا پھر صبر کے ساتھ زندگی گزارو, معاویہ تمہیں پیغام بھیجیں گے تو وہ نکاح نہ کرنا, اور بس جس طرح میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی طرح آ جانا, جنت میں ملیں گے. اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام تھا. تو اسما بنت امیس انہوں نے بھی ہجرت کی تھی, جعفر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کی تھی, اور یہ حبشہ میں پیدا ہوں. حبشہ میں پہلا مسلمان بچہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے, سارے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب بن عبد المطلب تھے, اور محمد بن ابو بکر اور یحییٰ بن علی رضی اللہ عنہ دونوں ان کے بھائی تھے. تو اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کے تین ہو گئے نا بیٹے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 25 روایات حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں جو عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, یہ کیا یہ کیا یہ کیا. 25 احادیث جس شخص کی آئی ہوں, ایک حدیث کیا, ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت ہو جانا ہی نجات کے لیے کافی ہے یارو. یہ تو وہ ہستی ہے جنہوں نے 25 روایات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہیں. اور سب سے بڑی خوبی عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے بعد, جس نے انہیں عربوں میں نہایت ممتاز مقام دیا, اور تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زبانیں ان کی تعریف سے تھکتی نہیں تھیں, وہ ایک ایسے شخص کے بیٹے تھے جو بہت جواد تھا, سخی تھا, کریم تھا. اصحاب صفہ کہتے ہیں کہ جعفر رضی اللہ عنہ شہد کا کاروبار کرتے تھے, اور جعفر جب مشکیزے کو خالی کر دیتے تھے تو تجارت کے لیے, تو اس مشکیزے کو لا کر ہم لوگوں نے رسیاں لٹکائی بھی ہوتی تھی. یہ جس طرح آج کل وہ وال بناتے ہیں نا کہ کسی کی مدد کرنی ہو آپ نے تو کوئی چیز یہاں رکھ چاہیے, اس دیوار سے آ کے کوئی بھی ضرورت مند اپنی چیزیں لیتا ہے. اصحاب صفہ رسیاں لٹکا دیتے تھے, مانگتے نہیں تھے. اور یہ تھا کہ جو چیز آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے اس رسی کے ساتھ باندھ دیں, ہم لوگ غریب ہیں, مسجد میں پڑے رہتے ہیں, کھا لیں گے. یہ تھے اصحاب صفہ رضی اللہ. یہ سارے غلام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور غلام تھے. اللہ نے ایک ایک آدمی کو شام کا حکمران بنایا, مصر کا حکمران بنایا. کہاں کہاں یہ پہنچے, اور غلامان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بادشاہ بنے, وہ خلفاء بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بڑی چیز. اس لیے یہ چوبے کا تو جملہ تمہیں اور ہضم بھی نہیں ہوگا, برا بھلا کہو گے, لیکن یاد رکھو جو صحیح معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں نا, ان کی خدمت میں جتنا وقت بھی رہو, مشاہدہ کرنا کہ تم اور تمہاری اولاد کو اللہ کس مقام پہ پہنچاتا ہے. یہ صحبت کا اثر. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ, جی تو چاہتا نہیں کہ ہم آگے چلیں, عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ خود بھی, ان کے والد جعفر رضی اللہ عنہ بھی جواد تھے, ختم تھی سخاوت ان لوگوں پہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرض کا معاملہ تھا, تو عبداللہ بن جعفر بڑی بے نیازی سے کہنے لگے کہ 10 لاکھ قرض حضرت دینا ہے, آپ کے والد صاحب کی طرف تھا, چاہو تو دے دو چاہو تو نہ دو. 10 لاکھ اس زمانے کا, ایسی بے نیازی سے فرمایا, اور اللہ نے بہت مال بھی دے رکھا تھا, اور اتنا زیادہ کہ گھر سے بہتا تھا. اللہ نے اولاد میں بھی ایسی برکت دی تھی, 17 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں. یہ 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جو تھی نا, اس کا رشتہ مانگا تھا. اس بچی کا نام انہوں نے رکھا تھا زینب. یہ جو عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی تھی زینب, ان کا رشتہ مانگا تھا خالد نے, اور یہ خالد یزید کا بیٹا تھا, خالد بن یزید بن معاویہ بن ابو سفیان. اور زینب بنت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب بن عبد المطلب, یہ 2 نسب بنتے ہیں. تو خالد جو سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا پوتا تھا, اس نے رشتہ مانگا تھا زینب بنت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین, ان کا انہیں رشتہ دینے میں تردد تھا کہ ہم ہاشمی ہیں, یہ اموی ہیں, اور ایسے نہ ہو میری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچائے. یاد آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا نا کہ جعفر, ان کی شہادت ہو گئی تھی غزوہ موطا میں, ان کا کیا بنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے جعفر کو 2 پر لگا دیے, جنت میں جہاں جاتے ہیں اڑتے پھرتے. اور شام کو اللہ کے عرش کے نیچے آ کے اپنے اپنی جگہوں پہ آرام کرتے ہیں. وہاں کی صبح شام کیسی ہے اللہ ہی جانتا ہے. ابن عربی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہاں کی صبح ہوتی ہے جب عرش کے نیچے سے نور برآمد ہونا شروع ہوتا ہے, تو یہ وہاں علامت ہے, لیکن یہ ابن عربی رحمت اللہ کا خیال. اور عبداللہ بن جعفر مدینہ منورہ میں رہے, 80 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور ابان بن عثمان نے جنازہ پڑھایا تھا. اس زمانے میں مدینہ منورہ کا گورنر ابان تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے, اور یہ جو عبداللہ ابن جعفر ہیں, جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 2 پر انہیں دے دیے تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ جب آتے تھے حضرت عبداللہ بن جعفر کی خدمت میں, تو کہتے تھے السلام علیک, اللہ کی سلامتی ہو اے اس شخص کے بیٹے جسے اللہ نے جنت میں 2 پر دے دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی نا, تو عبداللہ بن عمر بار بار اس کو دہراتے تھے, جس کا والد اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے جنت میں 2 پر اسے دے دیے, جہاں چاہے اڑتا پھرتا ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے آ کے رات بسر کرتا ہے. عبداللہ ابن جعفر یہ سن کے خوش ہوتے تھے, اپنے والد کی تعریف تھی رضی اللہ عنہم. اور یہ عبداللہ ابن جعفر کا انتقال ہوا ہے 80 برس کی عمر میں, اللہ نے بہت طویل عمر دی, اور بیٹے بھی سارے کاروبار اور پیسہ رہل پہل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں ہی دفن کیے گئے، تدفین بھی وہیں ہوئی ہے. عبان بن عثمان نے، جبکہ وہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ کیا پڑھایا پتہ چلا، بھاگتے ہوئے آئے اور اپنے ہاتھوں سے، عثمان رضی اللہ ان کے بیٹے تھے نا، اموی تھے یہ سارے اور یہ ہاشمی تھے، تو بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر غسل دیا، پھر کفن پہنایا اپنے ہاتھوں سے عبان رضی اللہ عنہ نے، اور پورا مدینہ جمع ہو گیا کہ کسی طرح عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھانے کی سعادت مل جائے. عبان ابن عثمان گورنر کو کسی نے خاطر میں نہیں لایا، اور انہوں نے کیا کیا، آگے بڑھے، اور جو آگے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کا جہاں سر مبارک تھا، ان دونوں پایوں کے درمیان جا کر چارپائی اٹھا لی. اور لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ان کے کپڑے جسم سے الگ کیے غسل دینے کے لیے، اس وقت سے لے کے قبر میں اتارنے تک عبان نے عبداللہ ابن جعفر کو نہیں چھوڑا، اور مسلسل آنسو بہتے رہے، مسلسل آنسو بہتے رہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے ان کے رخساروں کو، ان کے گالوں کو دیکھا، بھیگے ہوئے تھے، اتنے آنسو بہ رہے تھے، اور میں قریب ہوا کہ دیکھوں یہ کیا کہتے ہیں، تو بار بار کہہ رہے تھے کہ کنت واللہ خیرن لا شر فیک، اللہ کی قسم عبداللہ آپ ایسے اچھے آدمی تھے جس میں کوئی شرارت کا پہلو، شر کا پہلو تھا ہی نہیں. واللہ شریفن، اللہ کی قسم تم بڑا شریف خون تھے. واصلن برن، اور تمہاری تو اصل فطرت، اصل نسب، اصل میں تمہارے ماں باپ یہ سب کے سب اچھے لوگ تھے، بہت نیکی کرنے والی ہستی عبداللہ آپ تھے. ان عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا تھا کس نے؟ خالد نے، اور خالد جو تھا وہ بیٹا تھا یزید کا، اور یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور معاویہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے، یہ نسب ان کا یوں چلتا ہے. تو عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی دو ہی تو جگر کے ٹکڑے تھے بیٹیاں تھیں، 17 بیٹے تھے، تو بیٹی کا ظاہر ہے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا ہے. یہ ان سے پوچھو جن کی بیٹیاں ہیں. رشتہ تو انہوں نے دے دیا جب بیٹی کی رخصتی ہونے لگی، تو عبداللہ اپنی بیٹی کو ایک طرف کو لے گئے اور کہا، بیٹی دیکھو، کبھی تمہیں ڈر لگے کہ تمہارا شوہر تم پہ ظلم کرے گا، یا یہ اموی کوئی حرکت کریں گے، یا کوئی بھی دنیا کی تکلیف آئے میری بچی، یا موت کا وقت آ جائے، تو میری بچی قبلے کی طرف منہ کر لیا کرو، اور بس یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، بار بار یہ جملے پڑھو، تمہیں خدشہ ہو میری بچی کہ تم پہ ظلم ہو جائے گا، تو قبلے کی طرف بیٹھ کے بار بار یہ جملے پڑھنا، یا کھڑے ہو کے جس طرح بھی، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. یہ دعا اپنی بچیوں کو سکھانی چاہیے، بچیوں کو کیا خود بھی پڑھنا چاہیے، کون سا گلی کوچا اور کون سی عدالت اور کون سا سرکاری محکمہ اور غیر سرکاری، اور کون سا لمحہ اور وقت، زمان و مکان میں ہر طرف ظلم چھا گیا. اس لیے ہمیشہ یہ تین جملے پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. علقمہ کہتے تھے، علقمہ رحمت اللہ علیہ، بہت تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں تھے علقمہ اور اسود، ماموں اور چچا تھے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ابراہیم سے پھر حماد، اور حماد سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ سے امام محمد، امام ابو یوسف، امام حسن ابن زیاد، اور ان کے شاگرد آگے امام طحاوی، جنہوں نے عقیدہ طحاویہ لکھا ہے اور اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو باندھ دیا ہے. جو شخص اہل السنہ کے عقیدے سے باہر ہے سو گمراہ. چبھتا ہے یہ لفظ گمراہ؟ ہمیں نہیں چبھتا. جب تم پوری اہل السنہ کے عقیدے میں نقب لگا رہے ہوتے ہو اور ہمارے بچوں اور اولادوں کو، اور تربیت تمہاری اپنی نہیں ہوئی اور ان کو بے تربیت کر کے بار بار کہتے ہو عذاب قبر کچھ نہیں، قبر کا عذاب تو ہوگا ہی نہیں. جب بار بار تم یزید اور یزیدیوں کی تعریف کرتے اور اہل السنہ کو سیدنا علی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، کربلا، ان سب چیزوں کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہو تو ہمیں 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 نہیں چھپتا یہ کہ کیا کرتے ہو یار. امت ایک چیز پہ چلی آئی ہے اور الحمدللہ ہمیشہ چلی آئی ہے، کیوں امت کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے؟ جب تم اپنے عقیدے میں خبر واحد، خبر واحد، امت خبر واحد کو عقیدے میں استعمال کرتی رہی ہے. اگر اللہ نے زندگی دی اور اللہ نے جبر 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 سے ہٹا دیا تو انشاءاللہ خبر واحد پہ بھی بحث کر لیں گے. چیز کیا ہو تم؟ ابھی تو تم اہل السنہ کے مقابلے میں پیدا بھی نہیں ہوئے، اور انشاءاللہ اللہ کا احسان ہے. جس طرح اہل السنہ کے مقابلے میں مرجیہ اور معتزلہ اور فلانا اور فلانا سب مٹ گئے اور ختم ہو گئے، تم بھی اسی گندے پانی میں بہ جاؤ گے. ہم اہل السنہ میں سے، اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ علقمہ ہے. یہ علقمہ کے آگے شاگرد جو ہیں ابراہیم نخعی ہیں، ابراہیم کے شاگرد حماد ہیں، حماد کے شاگرد ابو حنیفہ ہیں، ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف، محمد، حسن ابن زیاد، ان کے شاگرد امام طحاوی، ان کے شاگردوں کے شاگرد امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ ورضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس سے ہم تمہیں عقیدے میں نقب لگانے دیں گے. ٹھہرو ذرا، انشاءاللہ اس سیریز کے آخر پہ ہم تین چار مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ خود فیصلہ کرو، خود آپ فیصلہ کریں اہل السنہ کا عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط. علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے، وہ فرماتے تھے اس پہ ظلم ہو رہا تھا، اس نے دعا مانگی، اس نے کہا اللہم الہ جبرائیل، اے جبریل کے پروردگار، و میکائیل و اسرافیل، میکائیل اسرافیل، و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے پروردگار عالم، عافنی، اللہ مجھے عافیت دے دے، اللہ میں خیر مانگتا ہوں مجھے خیر دے دے، ولا تسلطنا ولا تسلطنا نہیں بھائی صحیح لفظ ہوگا ولا تسلطنا ولا تسلطن احدا من خلقك علی، اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو مجھ پر مسلط نہ فرما، بشیء ذرہ برابر، لا طاقت لی بے، اللہ جس سے نبٹنے کی نہ، جس کے ظلم کا جواب دینے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ اسے میرے اوپر نہ مسلط فرما، اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے. ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے بچے کو لے آیا، ہم ہاسپٹل میں تھے، اور اس وقت لوگوں سے ملاقات ہو جاتی تھی، تو اس کے بچے کو کوئی دورہ پڑ گیا. ہمیں خیال ہوا کہ شاید اس کو شیاطین یا جنات نے گھیرا ہے، تو ہم نے اس خیال میں آیا کہ یہ دعا اسے بتانی چاہیے، تابعین رحمہ اللہ سے ہے، بڑے لوگوں سے منقول ہے، اور یہ جو اس میں آتے ہیں نا کہ پروردگار اپنی مخلوق میں سے کسی کو مجھ پہ مسلط نہ کر، لا طاقت لی بہ، اللہ جس کے ظلم اور تسلط کو میں توڑ نہ سکوں، اللہ اس جبر کے نظام میں مجھے نہ ڈال کہ میں ان ظالموں کے جبر کا جواب نہ دے پاؤں، تم نے اسے کہا یہ پڑھا کرو، بس ختم ہو گئی بات۔ پھر وہ آیا کئی مہینوں کے بعد، اسے کہا وہ چیز تنگ نہیں کرتی، ممکن ہے ان الفاظ میں یہ چیز شامل ہو، ممکن ہے نہ ہو، بہت سے اسباب اور عوامل ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک آزمائش اور ایک تجربہ ہوا جنات اور شیاطین کے بارے میں، غالباً ان کے لیے کہ وہ کسی پہ آ جائیں یہ دعا پڑھنا شاید مؤثر۔ اسی طرح ایک اور بہت آسان سی دعا، اسے تو ضرور یاد رکھو، معلوم نہیں اس زمانے میں کیا ہے، جہالت ہے نا جس کا بار بار رونا پڑتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ سکھاتے تھے کہ تم اذان کا جواب دینا۔ اذان کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اسے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، آپ نے بھی یہی کہا، اس نے آخری جملہ کہا لا الہ الا اللہ اذان کا، آپ نے بھی یہی کہا۔ ایک طریقہ اور بھی ہے جو داؤد میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سنتے تھے تو ہر جملے پہ فرماتے تھے وہ آنا، اور میں صحیح بخاری اس کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ وغیرہ نے لکھا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب جمعے کے دن ممبر پر بیٹھتے تھے اور مؤذن کہتا تھا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو وہ کہتے تھے وہ آنا، وہ کہتا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ کہتے تھے اور میں بھی، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دیتا تھا، رسالت کی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے وہ آنا، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اذان سنی اور ہر جملے پر فرمایا کہ میں بھی، میں بھی۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، اس لیے کہ ساری اذان اب کتنے فیصد مسلمانوں کو یاد ہوگی اور جواب دیں گے، شاید 10% کو بھی نہیں پوری امت میں، یہ عرب البتہ جواب دیتے۔ تو اتنا بھی کہہ دینا وہ آنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس جواب میں کہا آنا و آنا، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اسی کو اپنا لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات جس پہ آنا تھا وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی اذان کے پوچھتا تھا فرماتے تھے اذان جب دے مؤذن تو چار کام کرو، ایک تو اس اذان کا جواب دو، ایک میرے لیے اللہ سے مقام محمود مانگو کہ اللہ مجھے قیامت میں اس مقام پر سرفائز فرمائے، اور جو میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے گا اس کا احسان اس طرح سے ہے کہ میں اسے اپنی شفاعت میں یاد رکھوں۔ اردو میں دعا مانگ لے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عنایت فرما۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ ایک اور تشریح ہے، کہیں ریکارڈ کروائیے۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شہادتین پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، بس اتنا پڑھتے ہیں۔ حدیث کی کتابیں دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا یہ جملے تلقین فرمایا ہے، انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ یہ پوری ایک عبارت ہے، اب بہت بہت کر لیا تو عبدہ رسولوں پر پہنچ کے چپ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نہیں فرمایا، فرمایا اس کے بعد یہ بھی پڑھو کہ رضیت باللہ ربن، میں اس پہ خوش ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، و بالاسلام دینن، اور اسلام میرے لیے زندگی کا ایک طریقہ ہے، وب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ پورا جملہ ہے، معلوم نہیں اب تو وہ رسولوں پہ آ کے کیوں رک جاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پہ درود بھیجنا۔ یہ چار چیزیں اذان کے بعد ہوتی ہیں، کئی جگہ بیان کی ہے۔ آپ دیکھیے یہ دعا جو کہی ہے کہ من خاف من امیر ظلمن، کس کسی بھی آدمی کو جب ڈر لگے کہ وہ ظالم کے ظلم میں گرفتار ہو جائے گا، یہ ائمہ مضلین، یہ جاہل جو دین کے بیانات کرتے ہیں، یہ ان پڑھ، اور جو طاقت ایک اور عہدہ دو، ان دو بنیادوں پر ظلم کرتے ہیں، جب بھی تمہیں ڈرو کہ اب ظالم میری طرف آ جائے گا تو دیکھو یہ پڑھو، رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و بالقرآن حکما و اماما، اور اللہ قرآن ہی میرا فیصلہ کرے گا، اللہ قرآن میرا امام ہے، اللہ قرآن فیصلہ کرے گا کہ میں حق پہ ہوں یا یہ حق پہ ہے، ہم دونوں میں مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے. یہاں یہ الفاظ بڑھائے گئے ہیں، باقی روایات میں وہی ہے دعا جو اذان کے بعد مانگی جائے. تو اس لیے یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لو، رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و بالقرآن حکما و اماما، اور قرآن ہے جو میرا امام بھی ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ کی کتاب فیصلے کر دینے والی چیز. اس لیے یہ دعائیں ہیں، اور بھی ہیں لیکن چھ بھی کافی ہیں، سات بھی کافی ہیں. ان دعاؤں کو اللہ سے مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ظالموں پر وہی لعنت جو قرآن نے کیا ہے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت پڑے، پھٹکار پڑے خدا کی ظالموں پر، اور پھٹکار پڑے، لعنت پڑے اللہ کی جھوٹوں پر. کم سے کم اس ظلم کے خلاف اللہ کے ہاں گواہی تو دے سکو کہ اے رب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، مار دیتے، میرے گھر سے عورتیں اٹھا کے لے جاتے، میرے ادارے کو برباد کر دیتے، لیکن اے پروردگار میں اس کو بھی تو نہیں بھولا کہ تجھ سے دعا مانگتا رہوں کہ خدا بندہ ان کی بیٹیوں کے گھر اجاڑ دے، اللہ ان کی نسل کو برباد کر دے، اللہ انہیں جوان بیٹوں کی موت کی خبریں پہنچیں تاکہ ان کی کمر ٹوٹے، تاکہ ان کی طاقت اور ان کا زور زائل ہو. اس لیے دعا بہت چیزوں پہ کام آ جاتی ہے. اللہ سے دعا کا تعلق جوڑو. اللہ کے بہت سے بندے ہے، بڑی نازک بات اگر اسے سمجھ پاؤ، وہ دل سے گناہگار نہیں ہوتے. ایسے لوگوں کی بدعا سے بچنا. وہ بظاہر گناہ کرتا ہے لیکن دل سے گناہگار نہیں ہوتا. یہ تو نہیں کہتے ہم کہ وہ معصوم ہے، ظاہر ہے گناہ کرے گا تو اس پہ کوئی نہ کوئی حد، کوئی نہ کوئی چیز یا کوئی نہ کوئی سزا یہ جاری ہوگی، اللہ کے ہاں بھی ایسی چیز ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے دل سے گناہگار نہیں ہوتا، اس کے دل میں گناہ اثر نہیں کرتا، بس وہ تقدیر کی چیزیں ہیں، پوری ہونی ہیں، تقدیر کی چیزیں ہیں. یہ چھ تقدیریں پڑھو تو پھر سمجھ میں آئے گی. ہم نے کہیں اس کی بحث کی ہے، اس وقت لمبی بات ہو جاتی ہے، نہیں بحث کر سکتے. ان چھ تقدیروں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تقدیر کا گناہ کس طرح انسان پہ پیش آ جاتا ہے. اب تم جسے سمجھتے ہو نا، یہ شراب پی رہا ہے اور یہ کر رہا ہے، وہ ایک تقدیر ہے جو پوری ہونی ہے. عجیب بات ہے، جس جگہ جاؤ، جس مولوی صاحب کے پیچھے جمعے میں چلے جاؤ، عیدین میں چلے جاؤ، ساری مذہبی فحاشی اریانی، فحاشی اریانی، فحاشی اریانی، معاشرے میں جھوٹ کے خلاف کیوں نہیں بولتے، ظلم کے خلاف کیوں نہیں بولتے، جہالت کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ کیا جہالت چھوٹی چیز ہے؟ وہ تو فحاشی اور اریانی سے بدتر چیز جھوٹ ہے. فحاشی اور اریانی سے بدتر چیز جہالت ہے. فحاشی اور اریانی سے بدترین چیز ظلم ہے. عدل کے نظام کا نہ ہونا ہے، اس پہ ہم گونگے. اس لیے بہت سے لوگ جو گناہ کرتے ہوئے دکھتے ہیں نا، یہ حقیقت میں وہ گناہ کی کیفیت نہیں ہوتی جو اپنی مقدر میں شقاوت اور بدبختی لکھا کے لاتے ہیں۔ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا حال لکھا ہے، یہ اسلام میں جو حکما ہیں، جو صحیح معنی میں حکیم الامت اور فلاسفہ ہیں، ان کو پڑھو تک تمہیں پتہ چلے دین ہے کیا۔ شاہ ولی اللہ ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہیں، قاری طیب صاحب ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، جزائری ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، اندلس کے شاطبی ہیں، ابن خلدون ہیں، ان لوگوں کو پڑھو تاکہ آپ کو دین کی لاجکس کی سمجھ میں آئے۔ مقدمہ پڑھو، حجت اللہ البالغہ پڑھو۔ نہیں سمجھ میں آتی، ہم تھوڑی بہت خدمت کو حاضر ہیں بچوں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھو تاکہ تمہارا یقین اس کی کیفیت میں اضافہ ہو۔ اصل چیز یقین ہے، اصل چیز اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اصل چیز بندگی ہے، بس بندگی سے بڑا کوئی مقام نہیں۔ حکیم الامت حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک عورت رہتی تھی دہلی میں اور عادی بدکارہ تھی، رات کو خواب میں دیکھتی ہے کہ کسی نے اس سے کہا کہ آج حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر تشریف لائیں گے، اس لیے گھر کو پاک کرو۔ جب بیدار ہوئی تو وہ پوری طرح پریشان کہ کا خواب دیکھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدوم میمنت لزوم آج میرے گھر پڑیں گے، تو اسے سارے گھر کو دھویا، صاف کیا، شراب کے برتن تھے توڑ کے پھینک دیے، اور رات ہونے کے انتظار میں بیٹھ گئی کہ حضرت کب تشریف لائیں گے، شاید شام میں آئیں گے، شاید دوپہر میں آئیں گے، رات ہو گئی، اور بالکل ایک ایک چیز فحاشی اور یعنی کی گھر سے باہر پھینک کے انتظار کرنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 6 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی رہی، اور اس پوری مدت میں صرف حلال کی روزی کھائی اور نماز اور روزے اور تلاوت پہ لگ رہی، 6 مہینے انتظار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا انتقال ہو گیا، اور جو میں نے دیکھا تو مقربین بارگاہ میں تھی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کو عالم روحانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب بٹھاتے ہیں، ان لوگوں میں یہ عورت ہو گئی، اسے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ کا قرب ملا کہ وہ اتنی قریب ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے، اس لیے دعائیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہمیشہ دیکھنا، ان سے بات کرنا، اس پہ بھی شاہ صاحب نے لکھا ہے پھر کبھی سے۔ اس لیے ظالم کو چاہیے کہ توبہ کرے، ظالم کو چاہیے کہ ظلم کو ختم کرے، اور مظلوم کو چاہیے کہ کچھ نہیں، ظلم کے خلاف بھی نہیں بول سکتا، اچھا بد دعا تو دے سکتا ہے نا، وہ کرے۔ یہ بد دعائیں زمین و آسمان بدل دیتی ہیں، اور یہ بد دعائیں ظالم کے گھر کو اجاڑ دیتی ہیں، اور یہ بد دعائیں ایسی پیش آتی ہیں کہ مرتے دم تک کفر سے ہوش نہیں آتا، شراب نہیں چھٹتی اور دیگر گناہ نہیں چھٹتے مرتے دم تک، موت کے دن بھی شام کو کہیں سے آ رہا ہوتا ہے، اور خدا اسی لیے بلا لیتا ہے اس عالم میں کہ عذاب کے لیے حجت اور دلیل قائم ہو جائے۔ بس آخری بات عرض کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا سے، اس مناسبت سے پھر آئندہ ایک جبر ہونا ہے، اگر وہ نہ ہوا اور حالت دماغی طور پہ درست رہی تو پھر چلیں گے کہ تجدید کیا ہوتی ہے. مجدد الاثر آپ لکھتے ہیں امام مودودی صاحب کو، مجدد الاثر اور تجدیدی مساعی آپ ڈاکٹر سراج صاحب کو تحریر فرماتے ہیں، ہم اسی کی طرف پلٹیں گے، بشرطے کہ جبر کی وجہ سے دماغ معروف نہ ہو گیا. آخری بات آپ سے عرض کریں کہ اس ظلم سے وہ دعائیں کرتے رہنا، لیکن اس ظلم سے کیا فرق پڑتا ہے معاشرے پہ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ابو سفیان، آپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو سمجھ رہے ہیں، وہ ابو سفیان نہیں، ابو سفیان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، حضرت عبد المطلب کے بیٹوں کو گنے 10 بیٹے تھے، ایک زبیر تھے، ایک عبداللہ تھے، ایک ان کے بیٹوں میں ابو طالب تھے، اور 10 گن لیجیے آپ، تاریخی کتابوں میں سب ہے. حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اور حارث بن عبد المطلب، تو عبداللہ کے بھائی حارث، حارث کے بیٹے تھے مغیرہ. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جو بات سنا رہے ہیں آپ کو، اس سے ایک تو یہ پتا چلے گا کہ ظلم کیا، اور دوسرے یہ بھی کہ دیکھو تقدیر کیسے غالب آ جاتی ہے. وہ عورت ساری زندگی کیا کرتی رہی اور پھر اس نے قرب پایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے وہ دعا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ والحقو بنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے. جب تم شفاعت کا انکار کرتے ہو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جس طرح ہم گمراہ کہتے ہیں اور تم تل ملاتے ہو، ہم نہیں تل ملاتے، خدا کرے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ جاؤ جو آج اس کا انکار کرتے ہو. ہم اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پروردگار سارے گناہ معاف کرنے کے باوجود ہمیں اس گروہ میں شامل رکھ جن کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ہم تو شفاعت کا اقرار کرتے ہیں اور ہم اہل سنہ کے عقائد میں داخل ہے، اہل تشیع کے بھی عقائد میں. اب یہ نئے کھڑے ہوئے ہیں کہ شفاعت قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، یہ پوری امت 1500 سال میں قرآن کو نہیں سمجھی، اب تم سمجھ رہے ہو. کیوں امت کو تفریق کرتے ہو؟ فرقے تو تم بنا رہے ہو، ہم کیا بنا رہے ہیں؟ حارث کے بیٹے تھے مغیرہ. تقدیر دیکھو، مغیرہ رضی اللہ عنہ ساری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہے، اور مغیرہ نے دودھ کس کا پیا تھا؟ حضرت حلیمہ کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کس کا پیا تھا؟ حضرت حلیمہ کا. کہ آپس میں یہ دونوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مغیرہ رضی اللہ عنہ، یہ ایک تو جدی رشتہ داری ہو گئی، دوسرے ان میں دودھ شریک بھائی ہو گئے، تیسرے ان کا جو چہرہ تھا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بہت زیادہ ملتا جلتا تھا، ڈیل ڈول، جسمانی ساخت. ظاہر ہے کہ چچا، بھتیجا، بھانجے وغیرہ وغیرہ خاندان میں ایک دوسرے کے ہم شکل ہوتے ہی ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ان کا چہرہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا جلتا تھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں 11 آدمیوں کی فہرست لکھی ہے کہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے. ان میں ان کا بھی لکھا ہے، مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب کا بھی، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وغیرہ کا بھی. یہ ایک الگ بحث. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، حارث جب مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا جنت میں جو لوگ جوانی کی موت مر گئے تم ان کے قائد ہو، جنت میں اللہ ان کی قیادت تمہیں دے گا. اور ان کے سر پہ ایک کوئی چیز نکل آئی تھی حجام کے پاس گئے کہ سر کے بال اتار دو، تو اس نے بے احتیاطی کی اور اس مقام سے خون جاری ہو گیا، پھر اسی میں شہادت کی واقع ہو گئی۔ اور عجیب شہادت تھی ان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دیتے تھے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پوری نظم لکھ کے بھیج دی۔ اور پھر پتہ ہے کیا ہوا، اس نظم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سنا، اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حسان میرا دفاع کرو۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لگ گئے، چاہے ایک منٹ کو بھی۔ یہ جتنے حج اور عمرے پہ جاتے ہیں نا، ہم ان کو کہتے ہیں یہ بات ضرور کر کے آنا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جتنا بھی پہلے جا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے سامنے یا دائیں یا بائیں جو صفیں بنتی ہیں نا، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ اور عرض کرو کہ اللہ کے رسول، میں جتنی دیر یہاں بیٹھا ہوں نا، آج میں آپ کا محافظ، میں آپ کا نوکر، آپ کے دربانی کے فرائض میں انجام دے رہا ہوں، میں آپ کا چپڑاسی یہاں کھڑا ہوں۔ اس وقت میں جو میں حاضر ہوا ہوں، کوئی طاقت، کوئی چیز ایسی جو آپ کے گھر، آپ کی قبر اطہر، اس پر کوئی حملہ کر دے، میں مر جاؤں گا، آپ پہ قربان ہو جاؤں گا، مگر نہیں ہلوں گا۔ یہ اتنی چھوٹی سی دیر کے لیے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میں یہاں کھڑا ہوں، بیٹھا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ میری موجودگی میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے، میں مار دوں گا، مر جاؤں گا، مگر نہیں لوں گا، شاید اللہ کے ہاں تمہاری یہ نیت تمہیں نفع دے، اور دے گی انشاءاللہ، اس کے بہت شواہد ہیں، مگر اس وقت نہیں بات ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا کہ حسان، حارث کو جواب دے، مغیرہ کو جواب دے میری طرف سے، چچا زاد بھائی جو ہوئے۔ تو حسان رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ مشہور قصیدہ شروع کیا، انہوں نے کہا حجوت محمدن فاجبت عنہ، ارے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے جملے کہتا ہے، میری طرف سے سن، میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا ہے، وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْجَزَاءِ، اور دیکھو میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھوں گا، جو میں ان کی نعت بیان کروں گا، مجھے پوری امید ہے اللہ اس پہ مجھے بخش دے، اللہ اس پہ مجھے جزا دے گا، اللہ مجھے اس پہ ثواب دے گا۔ تم نے جو توہین کی تو گناہ پایا جہنم، اور میں نے جو مدح کی، نعت لکھی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، جنت، یہ ساری چیزیں مجھے ادھر سے ملی۔ حجوت محمدن فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزا، بڑا مشہور قصیدہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، یہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ حارث کے بیٹے یہ مغیرہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کیا ہوئے، علی بن ابو طالب بن عبد المطلب اور مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے چچا، والد کے بھائی حارث، حضور صلی اللہ عنہ کے والد عبداللہ کے بھائی حارث۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے یہ چچا زاد بھائی ہوئے نا، جب یہ آئے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، تو انہوں نے تو کی ہوئی تھی توہین، اور پوری وہ ایک نظم لکھی ہوئی تھی، تو یہ انہیں پکڑ کے، مغیرہ کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے آ گئے اور کہا حارث معافی مانگو۔ انہوں نے حارث کو پناہ بھی دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اور حارث نے جب یہ معافی مانگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت بھی کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت کہنا، ان کی تعریف بیان کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، ان کی نعت کو پڑھنا صحیح نیت کے ساتھ، یہ سب چیزیں اللہ کا قرب دلانے والی چیزیں۔ اور ایسے بد وقت یہ نئے پڑھے لکھے لڑکے پیدا ہو گئے ہیں، ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا پڑ جائے نا، تو گھما پھرا کے ادھر ادھر کی بات کر دیں گے، تاکہ دوسرا سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، مگر نام نہیں لینا، گنگ نہ ہو جائیں یہ زبانیں۔ اور خدا ان کی بولتی زبان کو بند نہ کر دے کہ آر سمجھتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو. یہ معاشرہ ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شان میں مغیرہ نے پھر نعت کہی اور بہت خوبصورت نعت کہی. اور حنین میں, غزوہ حنین میں, جب سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اچانک شدید تیر اندازی کی وجہ سے ادھر ادھر پھیل گئے تھے, یہ کھڑے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. تو حارث مغیرہ کو بھی تو خیال آیا نا کہ میرے والد حارث اور ان کے والد عبد المطلب میرے ہی دادا کا ذکر کر رہے ہیں, اپنے دادا کا ذکر کر رہے ہیں. حارث بن عبد المطلب اور یہ ان کے بیٹے مغیرہ. اور دارقطنی میں ان کی روایت بھی آئی ہے. عجیب بات ایک جگہ اور بھی ہے, دیکھ لینا کتاب کا حوالہ. یہ جو ان کی کنیت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھی, تو ابو سفیان بن حارث دیکھنا, اسماء الرجال کی کتابوں میں مل جائے گا. آپ کس کتاب میں دیکھی ہے یہ تو اس وقت ذہن میں نہیں, لیکن بات پکی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے, لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف سر نہیں اٹھایا. جب بھی حاضری ہوتی تھی سر جھکا کے بیٹھے رہتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم اور حیا کی وجہ سے. چلو ایک بات اور بھی سنو, شاید تمہیں نفع دے. یہ جو بہت زیادہ لوگ چہرے دیکھتے رہتے ہیں نا, لوگوں کے چہرے, ان کے دل میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ سے غافل ہو جاتا ہے ایسا آدمی جو مردوں عورتوں کے چہرے دیکھتا رہتا ہے. اسی لیے بڑے حضرات مشائخ بات کرنی ہوتی تھی تو ادھر دیکھتے تھے ادھر دیکھتے, لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتے تھے, مبادہ کہ دل اللہ سے غافل ہو جائے اور چہروں کے حسن اور چہروں کی بدصورتی میں پڑ جائے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ اٹھایا ہو, شرم اور حیا سے ہمیشہ سر جھکائے بیٹھے رہتے. یہ مغیرہ بن حارث رضی اللہ عنہ, وفات بھی ان کی عجیب ہوئی. ملنے گئے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ سے, اب پھر رشتے سن لو, مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب, عقیل بن ابو طالب بن عبد المطلب, علی بن ابو طالب بن عبد المطلب, پوری فیملی ہو گئی نا. جعفر بن عبداللہ, نا عبداللہ بن جعفر بن عبد المطلب, مسلم بن عقیل بن عبد المطلب, سارے بھائی ہوئے. تو مغیرہ بن حارث ملاقات کے لیے تشریف لے گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر. یہ عقیلی کا گھر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے نا کہ آج ہم کہاں رکیں گے, مکہ آ گئے ہیں, میں کہاں رکوں گا, میں کہاں رکوں گا, میرا قیام کہاں ہوگا. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کا اپنا گھر تو موجود ہے حضرت عبداللہ کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ ہل ترک لنا عقیل شئن, عقیل نے کوئی چیز چھوڑی ہے, سب بیچ دیا جب میں نے ہجرت کر کے گیا تھا یہاں سے. تو یہ بھی محبت ہے عقیل رضی اللہ عنہ سے, یہ بھی تعلق ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اس وقت ارشاد پر, حل تک اکل لنا عقیل سے, عقیل نے کوئی چیز رہنے دی ہے کہ میں وہاں جا کے رات رہوں گا, میرا کوئی گھر رہنے دیا ہے اس نے. عقیل رضی اللہ عنہ کے گھر مغیرہ بن حارث کے. تو عقیل رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں اور قبرستان میں گھوم رہے ہیں. تو میں نے کہا یبنا عمی، میرے چچا کی اولاد، میرے چچا کے بیٹے، مالی اور آقا ہونا یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہمارے گھر تشریف لانے کی بجائے قبرستان جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اپنی قبر کی جگہ تلاش کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا میرے گھر چلیں، مطلب یہ کہ دیکھی جائے گی قبر کی جگہ، آپ میرے گھر تشریف لائیں. تو گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارا گھر حویلی ہے نا، اس کے اس کونے میں کھدائی کراؤ، میری قبر بنا دینا. تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر گھر چلے گئے. اور صرف دو دن کے بعد عقیل رضی اللہ عنہ کی اطلاع آ گئی کہ مغیرہ بن حارث کا انتقال ہو گیا. یہ ہے موت، یہ ہے فرشتے جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی تعظیم اور عزت سے نام لیتے ہیں. ان کی موتیں دیکھو، اور جو یزید کو بہت زیادہ اس کی تعریف بڑھانا چڑھانا وہ کرتے ہیں، ان کی بھی موتیں دیکھو. تو عقیل رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے گھر حویلی کی ایک طرف جگہ پسند فرمائی تھی، پھر ہم نے وہیں تدفین کر دی. ان کی روایت سنو جو دار کتی وغیرہ میں آتی ہے، فرماتے تھے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لا یقدس اللہ امہ، اللہ اس قوم کو کبھی بھی پاک نہیں کرتا. سن رہے ہو؟ اللہ کبھی بھی اس قوم کو پاک نہیں کرتا جہاں پر لا یاخذ الضعیف فیہا حقہ من القوی، جب تک کہ اس سوسائٹی، اس معاشرے، اس حکومت میں طاقتور آدمی سے انصاف کو چھین کے غریب آدمی کو نہ دیا جائے. جب تک غریبوں پہ ظلم ہوتا رہے گا، جب تک عدلیہ طاقتور مالدار اور سرمایہ دار لوگوں کے حق میں فیصلے کرتے رہے گی، لا یقدس اللہ، اللہ اس امت کو کبھی بھی پاک نہیں رکھے گا. تم روتے ہو مذہبی کی عادتیں ساری، فلاں عام ہو گیا، شراب عام ہو گئی، نشہ عام ہو گیا، خواتین کے ساتھ تعلقات عام ہو گئے، گرل فرینڈز عام ہو گئیں. فکر کرو اپنے کراچی کی، جہاں گلیوں اور محلوں میں اندرون شہر ایل جی بی ٹی والے اپنے جھنڈے لگا رہے ہیں. اب ان کو مارو، ان کے خلاف بولو. جو اصل جڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک قوی سے انصاف چھین کے ضعیف کو نہیں دیا جائے گا، جب تک دولت اور حکمرانی کی بنیاد پہ، عہدوں اور حکومتوں کی، عہدوں حکومتوں اور پیسے کی بنیاد پہ عدالتیں خریدنے کا سسٹم ختم نہیں ہوگا، جب تک انصاف غریبوں تک نہیں پہنچے گا، اللہ اس امت کو پاک ہی نہیں کرے گا. اس پہ شکایت کرتے ہو کہ بیٹی گھر سے بھاگ گئی، اس پہ شکایت کرتے ہو کہ فلاں فلاں کے تعلقات ہو گئے، یہ پاکیزگی خدا دے کیوں تمہیں؟ تم نے عدل کا معاشرہ قائم کیا ہے، تم نے ایسی سوسائٹی قائم کی ہے جس میں انصاف ہو.